الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأولين والآخرين وخاتم النبيين الذي سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعاديهم ومنكر فضائلهم من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في كتابه قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود بجے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. سورہ عصر میں پروردگار دو جہان نے زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان نقصان میں ہے، خسران میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، مومن بن گئے ہیں اور ایمان کا تقاضا عمل صالح اچھے کردار کے مالک ہونا ہے. اگر کوئی انسان ایمان لے آئے اور اچھے کردار کے مالک بن جائیں، یہ گروہ خسارے میں نہیں ہے. اللہ نے خسران کی اس عام کیفیت سے انہیں نکالا ہے، انہیں اپنے خاص بندوں میں، خاص عنایت میں شامل فرمایا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تیسری صفت یہ ہے، وتواصوا بالحق، وہ حق کی تلقین کریں، وتواصوا بالصبر، چوتھی خصوصیت یہ ہے، صبر کی تلقین کریں. اب یہ لفظ حق کیا ہے، اس پر تو کافی ڈسکس ہے، گفتگو ہے. آج ہمارا عمل صالح اور ایمان ہی کے دائرے میں آج انشاءاللہ ایک عمل صالح بیان کر کے اس چپٹر کو کلوز کروں گا. پھر حق کیا ہے، صبر کیا ہے، تواصل لفظ کیوں استعمال ہوا، اور یہ چار کلمات ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کی خاطر خدا نے قسم کھایا ہے کہ ان چار گروہ کے علاوہ باقی انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. ایمان کی درجہ بندی کی گئی ہے، ایمان کون ہے، کسے کہا جاتا ہے، ایمان کے حامل انسانوں کو مؤمن کہا جاتا ہے، اسلام کسے کہتے ہیں، اسلام کے حامل لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، پھر اطمینان قلب، قلب سلیم کون ہے، الا ما اتى اللہ بقلب سلیم. قیامت کے دن خدا ارشاد فرماتا ہے، قلب سلیم لوگ جن کے دل سالم تھے, اطمینان اور یقین کے مرحلے سے جنہوں نے چھویا ہے, یہی لوگ جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں, اور یہی لوگ خسارے سے محفوظ ہیں, اور یہی لوگ جنت کی طرف روان دواں ہوں گے. عرض کیا لو انزلنا, میں اس آئے کو اس لیے تلاوت کرتا ہوں تاکہ آپ اور میں قرآن کی بوجھ کو محسوس کرے, اپنے وجود سے محسوس کرے, تمام روح سے محسوس کرے, اپنی تمام طاقت سے محسوس کرے. کون سا قرآن اور کون سی کتاب؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. یہ مبالغہ کرنے والی ذات نہیں کہہ رہی ہے, یہ وہ پروردگار عالم فرما رہا ہے جو کبھی کسی کلمات میں مبالغہ نہیں فرماتے ہیں. اگر ہم اس عظیم قرآن اور کتاب کو اس مضبوط پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے, خوف خدا سے اس بوجھ کو تحمل کیے بغیر ریزہ ریزہ ہو جاتا, پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا ہو جاتا, پہاڑ میں ہمت نہ رہتی کہ وہ ڈٹ جائے بلکہ اپنے وجود کو منہدم کر دیتا. یہ انسان کیا ہے جس پر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارِ. یہ اس کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے, ہم نے پتھروں کو دیکھا ہے کہ پتھر کے دل کبھی پھٹتا ہے اور پتھر کے دل سے نہریں جاری ہو جاتی ہے. ہم نے اتنی آیتیں نازل کرنے کے باوجود اس انسان کا دل نہیں پھٹتا ہے, اس انسان کے دل کتنے ظالم ہے. یہی وجہ ہے حسین ابن علی خطبہ دے رہے ہیں اور فرزند فاطمہ بول رہے ہیں, لیکن شام اور کوفہ والوں کے دل میں حسین کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے, ان کے دل پتھر سے زیادہ سنگ دل تھے. ناطق قرآن قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, خطبہ اول شروع کیا, ڈھانس اور ہوہا کی آواز سے حسین کی آواز کو دبا دیا. امام حسین علیہ السلام نے دوسرا خطبہ شروع کیا, اتنی انہوں نے چیخ اور سیٹی بجائی کہ امام کی آواز سن نہ سکے. تیسری دفعہ خطبہ دیا, پھر بھی امام کی آواز نہیں سن سکے. امام نے ایک جملہ فرمایا, وہ جملہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, خدا نہ کرے وہ صفت ہم میں ہو جو امام نے فرمایا. کہا اے شام و کوفہ والو, تمہیں پتہ ہے فرزند زہرا خطبہ دے رہے ہیں اور تم سنتے نہیں ہو, تمہارے دل پر اثر نہیں ہے. میں بتاؤں وہ وجہ کیا ہے؟ لقد ملئت بطونکم من الحرام, تمہارے قلب میں تمہارے دل میں لقمہ حرام کھا 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 کے تمہارا دل سخت ہو گیا ہے, حرام کے لقمے کا اثر ہے. خدا نہ کرے کوئی افطاری حرام کے لقمے سے کیا جائے, خدا نہ کرے کوئی مال امام آج دے رہے ہو حرام لقمے سے. مومن کو بھی بلایا ہے, رشتہ داروں کو بلایا ہے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کے افطاری میں جو کھجور رکھا ہوا ہے, جو روٹی رکھی ہے, جو چاول ہے, ہمیں تو نہیں معلوم. ہم بسم اللہ اللہ کہہ کے اٹھاتے ہیں, کہیں وہ ربا کے پیسے تو نہیں تھے, کہیں وہ تمہارے بھائی سر جرم کر کے تو نہیں تھے. امام حسین فرما ہیں کہ تم لوگ میری آواز اس لیے نہیں سنتے ہیں, تمہارے دل پتھر بن گئے ہیں. لو انزلنا علی ھذا القرآن علی جبل, ایک ناطق قرآن کہہ رہے ہیں, قرآن مجسم بول رہے ہیں لیکن لوگ سنتے نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے بوجھ حسین کو حس نہیں کیا, انہوں نے بوجھ قرآن کو حس نہیں کیا. درود بھیجے محمد و آل محمد. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں مومن کے ایک علامت کیا ہے؟ نصیحت کو قبول کرنا، نصیحت کو پذیرش کرنا، یہ مومن کی علامت ہے. ہمارے معاشرے میں سب نصیحت سے بے نیاز ہیں، جس سے بھی نصیحت کرے وہ کہتے ہیں ہم مجھے نصیحت کر رہے ہیں، بڑے تو بڑے ہیں، علماء تو ماشاءاللہ علماء ہیں، ان کو تو نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں رمضان میں مجتہدین کو بھی استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرو، تمام مجتہدین توبہ کرو، مراجع اعظم کو بھی توبہ کرو. کیوں؟ اگر اس نے گناہ نہیں بھی کیا ہے، کسی اسلامی ٹاپک میں اس نے سستی کیا ہے، وہ بہت بڑا گناہگار ہے. درود بھیجے محمد علی محمد، اللہ علی محمد. علماء کو بھی نہیں ضرورت ہے، بزرگوں کو بھی نہیں ضرورت ہے، بچے تو مانتے نہیں ہیں، خواتین تو آج کل مانتے، نصیحت کس کو کرے؟ مومن کی علامت یہ ہے نصیحت پذیرائی، پذیری ہونا مومن کی علامت یہ ہے. کتنی اہمیت ہے پتہ ہے نصیحت کی؟ اگر کوئی بزرگ آپ سے کوئی بات کرے، کوئی عالم دین آپ سے بات کرے، تو جھک کر سننا چاہیے، چاہے وہ آپ کے خلاف ہی کیوں بات نہیں ہو رہی ہو، آپ سنیں ضرور. مقام عمل میں آپ صاحب اختیار ہیں، عمل کرے یا نہ کرے. اب آپ دیکھو نصیحت کی اہمیت کیا ہے. رات کو مروان نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی کہ میں آپ کو قتل کروں گا. امام نے وہ سخت جملہ فرمایا، یبن الزرقاء تقتلنی ام ہوا کذبتا واسمتا، اے زرقا کا بیٹا تم مجھے قتل کرے گا مدینے میں. یعنی اشارہ تھا اس کی ماں کی طرف کہ تم جو کی نسل حرام ہے، تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو. یہ جملہ کہا، اتنی تلخ کلامی ہوئی امام حسین علیہ السلام اور مروان کے درمیان. رات کو صبح امام حسین گھوڑے پر سوار تھے، جا رہے تھے، مروان نے چیخ کر پکارا، یا ابا عبداللہ میری ایک نصیحت آپ سنیں. قاتل اور ظالم نصیحت کے لیے حسین کو بلا رہے ہیں. اگر رات کو اس جوان نے مجھے دھمکی دی ہو، صبح اگر یہ مجھے کہے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، تو یہ جب میں کہوں گا تمہاری نصیحت رات کو میں نے سنی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے قتل کی دھمکی دی ہے. لیکن حسین کے اخلاق دیکھو، امام حسین رک گئے گھوڑے سے، کہا اے مروان کیا نصیحت ہے، گھوڑے سے اتر گئے. اتر کر اپنے قاتل ہے پتہ ہے اس نے قتل کی دھمکی ہے، گھوڑے سے اترے اور کھڑے ہو گئے. کہا نصیحت کیا ہے تمہاری، اگر کوئی اچھی بات ہے تو مجھے بتاؤ. تو مروان نے کہا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یزید کے ہاتھ میں بیعت کرے. اس وقت امام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. مومن کی علامت کیا ہے؟ میں نے وہ میرے ایک بزرگ شخصیت جو آج نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کل بتایا تھا کہ آپ نے یہ باتیں کس کہاں سے صلوات کے ذکر کر رہے ہیں. جی مجھے تو نظر نہیں آ رہے، تو میں نے وہ کتاب بھی لے کے آیا ہے، یہ کتاب ہے کتاب صلوات، یہ قم عرفاء اور بہت اہل علم کے فارسی میں ہے یہ کتاب. درود بھیجے محمد آل محمد پر. یہ میرے پاس کتاب ہے فارسی میں، میں آج کی گفتگو اس کتاب سے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو آئیں جی، مومن اور عمل صالح کی بات. قرآن بار بار اس کی طرف آپ کو بلا رہا ہے، اور قرآن فرماتا ہے بھائی عمل صالح کی طرح ہے. اب ہمیں کیا معلوم کیا ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے. کل جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی وہ میں تکرار نہیں کر رہا ہوں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. اور ایک اور آیت جو عمل صالح، دیکھو آپ اور ہمارا بڑا مسئلہ ہے، ہمارا ہادی نہیں ہے، ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور جو ہدایت کرنے والے ہادی ہے ان کو ہم اپنے ہاتھ سے، اپنے اعمال سے، اپنے گناہوں سے دور کیا ہوا ہے. دو ہادی ہمارے درمیان میں ہے، ایک ہادی امام الزمان اجل اللہ تعالی فرج شریف ہے، دوسرا ہادی قرآن مجید ہے، قرآن ہمارے ہادی ہے. اب آئیں اس آئے کی طرف. عمل صالح انجام دینے والوں کی ہدایت کا بندوبست، عمل صالح کی وجہ سے خدا خود اس کی ہدایت کا بندوبست فرماتا ہے، خدا خود فرماتا ہے. بعض لوگوں کو قرآن اگر اس کو مستقیماً اس کو قرآن مجید نور نہیں دے رہا ہے، تو وہ اتنے اچھے کام کرے کہ قرآن خود اس کو اپنے رحمت کے اس جو ہے چادر میں اس کو لپیٹ لے، اور خدا اس کو ہدایت کا بندوبست فرماتا ہے. ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے ہیں، وہ عمل الصالحات اور اچھے اعمال انجام دیتے ہیں، یہدیہم ربہم، ایک فائدہ، خدا خود ڈائریکٹ اس شخص کے ہدایت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. اور کیا چاہیے، یہدیہم ربہم، خدا ہدایت فرماتا ہے اسے، عمل صالح انجام دے. آج ایک عمل صالح کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس آئے کو آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. نیند تو نہیں آ رہی نا؟
صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر جو پیچھے سن رہے ہیں وہ اگر آگے تشریف لائیں بہت اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، لیکن استقبال ایک صلوات بر محمد و آل محمد سے. جو پیچھے ہیں وہ آگے تشریف لائیں، ماشاءاللہ محمد و آل محمد. آج ایسا صلوات کے بارے میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ، عید الفطر تک ہر ایک بندہ ہزاروں صلوات بھیجیں گے انشاءاللہ. ایسی روایت لے کے آیا ہوں، لیکن ایک آیت پہلے میں عمل صالح کے بارے میں یہ ہے. کل میں نے فائدہ بتایا تھا، پانچ فائدہ. کل حضرت نوح نے سورہ نوح، آپ نے مطالعہ کیا سورہ نوح میں ہے، استغفار کرو اور عمل صالح میں سے ایک عمل استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا. استغفار کرو، بنین تمہارے اولاد میں اضافہ ہوگا، تمہارے پیسہ جو نہیں ہے پیسے میں اضافہ ہو جائے گا، آج اسی کے میں بحث کروں گا. تمہارے لیے پریشان ہے پیسہ نہیں، بھئی عمل صالح کرو، خدا انشاءاللہ تمہیں پیسے دے گا. دو، حضرت نوح نے کہا یمدد لکم، تمہارے اضافہ کرے گا مال ور بنین. دو، ایک تو بارش کا مسئلہ، میٹھا پانی نہیں ہے، کھارا پانی ہے. استغفار کرو، خدا فرماتا ہے میں میٹھا پانی نازل کروں گا تمہارے لیے. استغفار کرو، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. استغفار کرو، چھ فائدہ. گناہ کی مغفرت ایک، آسمان سے بارش نازل ہوں گے. دو، بچے دیں گے تمہیں، اچھے نیک صالح بچے دیں گے. تین، پیسہ دے دے گا. چار، اور کیا تھا، ہاں، عمر تمہاری طولانی کرے گا. وَيُؤَخِّرُكُمْ أَجَلًا مُّسَمًّى، تمہارے گناہ کی وجہ سے تمہارا عمر کم ہو چکا تھا، خدا عمل صالح کی وجہ سے اور 80 سال تمہارا بڑھا دے گا. اور عمر طولانی نعمت ہے، جوانی میں مرنا نعمت نہیں ہے. جوانی میں مرنا بہت بری موت ہے، عمر طولانی میں مرنا سے، مگر شہادت ہو جائے، شہادت الگ ٹاپک ہے، شہادت الگ ٹاپک ہے. اس کے علاوہ جوانی میں مرنا کیوں، وہ 40 سال کے بعد مرے، عقل آ جاتی، سوچ آتا ہے، استغفار کرتا ہے. بس یہ 5-6 فائدہ ہو گیا توبہ کا. آج ایک عمل صالح، خدا فرما تم عمل صالح انجام دے دو، کیا کرے گا، یہدیہم ربہم، خدا ڈائریکٹ تمہارا قائد بن جائے گا. اونچی آواز سے درود تو بھیجے محمد علوم. اور ربہم بی ایمانہم، تمہارے ایمان کی وجہ سے خدا ہدایت فرمائے گا. تجری من تحتہا الانہار فی جنات و نعیم، بار بار آپ جنت کی بحث کرتے تو آپ سمجھتے سارے جنتیں، نہیں، جنت کی بھی مختلف اقسام ہے، درجہ بندی ہے. کبھی فرماتے جنات نعیم میں تجھے بھیجیں گے، کبھی فرماتے جنات تحتی من تحت الانہار میں بھیجیں گے، کبھی فرماتے ہیں تمہیں جنت عدن میں بھیجیں گے. عدن جنت الگ ہے، تجری من تحت الانہار الگ ہے، جنت النعیم الگ ہے. سب سے اہم جنت جہاں پہ کوئی پر نہیں مار سکتا، وہ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ اجمعین. لیکن ایک گروہ ہے جو وہاں پہ بھی جاتے ہیں آل محمد کے پاس، وہ لوگ ہیں جو صلوات بیچتے محمد و آل محمد. آج کی جنت کون سی جنت ہے؟ جنات و نعیم. آج کی اس آئے میں جنت وہ نعمت والی جنت، پھر نعمت کی تفصیل بیان نہیں کیا. کیوں؟ تمہارے میموری کارڈ میں جگہ ہی نہیں ہے ہم وہ بیان کریں. درود بھیجے محمد علیہ، گنجائش نہیں ہے. تمہارا میموری کارڈ پھٹ جائے گا، تمہارا اس میں اتنے وارڈ کی جگہ ہی نہیں ہے، 100 کی جگہ ہے، 1000 کیسے ڈالا جائے، پھٹ جائے گا، یو ٹیوب لائٹ پھٹ جائے گا. امام خمینی نے خواب میں احمد خمینی سے کہا، بیٹا دیکھو میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اس کا بھی مجھ سے سوال کیا گیا یہ ہاتھ کیوں اٹھایا یہاں سے، اور بیٹا جو نعمت مجھے خدا نے دیا ہے اس کا تصور دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. आपको अंगूर कहता ये ना समझना ये अंगूर है जो रेड़े पे बिकता है आपके लिए, नहीं ये वाला अंगूर नहीं है। वहां के अंगूर का रंग भी अलग होगा, जायका भी अलग होगा, और वो अंगूर आपको पहचानेगा, पहले सलाम करेगा सलामुन अलैकुम, आपके दिल में ख्वाहिश होते ही अंगूर का टहनी कट कर प्लेट में सज कर खुद आपके सामने आ जाएगा। दुरूद भेजे मोहम्मद आल मोहम्मद, और क्या चाहिए। रमजान में मुंह में पानी आ गया, हम थे नारे उन्होंने नारा लगाया, मुझे आपके जवाब पसंद नहीं आया। मैंने अर्ज किया, मैं अभी बताता हूं, अगर चाहते हो जन्नत में कामयाब हो जाए तो अली और मोहम्मद आले मोहम्मद को ही याद रखे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कसीमुन नार वल जन्ना अली है। चलो मैं कुछ हदीस याद आया आपकी खिदमत में, इस फिर मैं एक नारा बुलंद करूंगा। मेरे बरादर ने जो नारा हैदरी बुलंद किया, इमाम रजा अलैहिस्सलाम के दरबार मामून में, मामून ने इमाम रजा अलैहि आलाफ तहियत व सलाम से कहा, ये जो आपके बाबा हैं अली इब्न अबी तालिब अहानत से, उसने ये सोचा मैं अहानत करूंगा, उलमा भी बैठे हुए मसीही भी है यहूदी के उलमा है, और उसने ये कहा ये जो आपके बाबा अली इब्न अबी तालिब के बारे में आप लोग कहते हैं अली कसीम उन्नार वल जन्ना है, क्या कैसे मुमकिन है अली जन्नत को भी तस्लीम करे जहन्नम को। उसने सवाल किया कैसे मुमकिन है अली कसीम उन्नार वल जन्ना। मौला मुस्कुराकर मौला ने कहा पहले तो मामून ये बताओ ये हदीस तुम्हारे बाप ने नकल किया या मेरे बाप ने नकल किया। नारे हैदरी, ऐसा नहीं दाएं हाथ को बुलंद करो, अभी ना अभी हदीस बयान कर रहा हूं। नारे हैदरी, बताओ ये तुम्हारे बाप ने नकल किया, इब्न अब्बास तुम्हारा बाप है या मेरा बाप है। कहा हाँ सॉरी ये वो तो मेरे बाप है, मेरे दादा ने नकल किया। अव्वल रिवायत तो तुम्हारे बाप ने दादा ने नकल किया मेरे बाप से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुम्हारे बाप ने नकल किया। अच्छा दूसरा ये भी हदीस तुम्हारे बाप की किताब में मौजूद है। का कौन सी? इब्न अब्बास तो मशहूर मुफस्सिर कुरान थे। कहा है कहते हुब्बु अलीगिन जन्ना, हुब्बु अलीगिन मोमिन व बुग्ज़ुहु कुफ्र, अली से नफरत ईमान की अलामत है, अली से बोग कुफर की अलामत है। आया मामून तुम्हारे बाप की किताब में ये हदीस है या नहीं। उसने कहा ये हदीस तो है, बस सुनो जो अली की मोहब्बत मैदान है ईमान का और अली से नफरत मैदान है कुफर की, वह हाजल माना अली कसीम नार वल जन्ना, यही माना है अली कसीम नार वल जन्ना, जो अली से मोहब्बत करेगा वो मोमिन है जन्नत जाएगा, जो अली से नफरत करेगा वो काफिर है। नारा हैदरी, अब वो नारा मैं लगवाना चाह रहा हूं, अभी हदीस मुकम्मल नहीं हुई। मामून शर्मंदा हुआ, अहले किताब वाले भी हैरान हो गए, शर्मंदा हुआ। इमाम घर वापस आए, अब असल जो मना था इमाम रजा का इतना खुश हुआ, होते हैं ना कभी कभी कोई मौलाना सब अच्छा जवाब दे उसके सेक्रेटरी जो बैठे सारे खुश हो जाते। अब असल खुश हुए, घर आकर कहा या इमाम कुर्बान हो आप पर इतना जबरदस्त आपने जवाब दिया, वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इमाम ने कहा अब असल वो तो मैंने उसको जवाब दिया जिसका अकीदा नहीं था, अगर तुम पूछते हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा, तुम पूछते हो तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अब असल ने कहा क्या, मैंने जो उससे कहा है हुब्बु अलीगिन अलामत ईमान वो बुग्ज़ु अलीगिन अलामत कुफर, उसके फहम के मुताबिक कहा है, वरना हकीकत में ये नहीं है, खुद अली तकवीनन शख्सन जहन्नम के दाने पर खड़े होंगे, जन्नत के दरवाजे पर खड़े होंगे, आदम से खातम तक कयामत तक इंसान सब में खड़े होंगे, अली एक एक बंदे के चेहरे को देखेगा और जहन्नम से कहेगा ये तुम्हारा है ये मेरा है। पूरी आवाज से, पूरी बुलंद आवाज से हाथों को बुलंद करके नारे हैदरी। ये है अली खड़े होंगे, एक एक बंदे के चेहरे को देखकर जहन्नम में भेजेगा, एक को जहन्नम में भेजेगा।
اور جہنم سے کہے گا حاذا لی لکا وحاذا لی, یہ میرا بندہ ہے ادھر جاؤ, یہ تمہارا بندہ ہے ادھر جاؤ. یہ ہے حقیقت یاری. درود بھیجے محمد آل محمد. بس ٹائم آ گیا. ایک عمل صالح جو روح ہے تمام عبادتوں کی روح, وہ علی ابن ابی طالب اور محمد و آل محمد پر درود بھیجنا ہے. درود بھیجنا ہے. میں نے جو ابھی تک تقریباً 25 سال سے علم دین کا مطالعہ کر رہا ہوں 1990 سے ابھی تک, میں نے اتنی عبادت صلوات سے بڑھ کر کسی عبادت کو میری کتابوں میں نہیں پایا ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تمام عبادت میں خدا کا شریک ہونا غیر ضروری ہے, خدا اس عبادت میں شامل نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کی نماز میں خدا شامل نہیں ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ کے روزے میں خدا شامل نہیں ہے. آپ حج کرتے ہیں, آپ کے اعمال حج میں خدا شامل نہیں ہے. آپ نماز شب پڑھے, آپ صلہ رحم کرے, جو کام کرے, آپ کی عبادت میں خدا شامل نہیں ہے. لیکن ایک عبادت ہے جو مخلوق سے کہنے سے پہلے خدا نے اپنے اوپر اس عبادت کو واجب قرار دیا, پھر اپنے بعد فرشتوں پر واجب کیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ پر واجب ہے وہ اپنے محمد پر درود بھیجے, فرشتوں پر واجب ہے. اے ایمان لانے والوں, تم پر بھی واجب ہے آل محمد پر درود. میں آج, یہ ہے عمل صالح. یہ عمل صالح نماز کے وزن اور صلوات کے وزن سے صلوات کے وزن وزین ہوگا. اگرچہ نماز واجب ہے, ہاں, یہ نہیں کہ آپ نماز چھوڑ کر صلوات پڑھنا شروع کریں. نہیں, نماز واجب ہے, روزہ واجب ہے, حج واجب ہے, واجب ہو, لیکن قیامت کے دن نماز شب سے بھی زیادہ وزن اعمال جب ترازو میں ڈالا جائے گا تو ایک صلوات پوری پوری عمر کی عبادت سے زیادہ وزن. درود بھیجے محمد آل محمد. جی, میں صلوات کا وزن بتانا چاہ رہا ہوں. وزن یہ عمل صالح. ہاتھ میں تسبیح ہے, ماشاءاللہ, جن کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ تسبیح لے کر رکھے, جن کے ہاتھ میں نہیں وہ آج ایک ایک تسبیح لے لے, آج سے شروع کرے مرنے دم تک. اگر اس پر آپ کو یقین کا مرحلہ ہونا چاہیے, اگر آپ نے نتیجہ نہیں لیا تو مجھ پر لعنت کرے, آپ مجھ پر لعنت کرے اگر اس پر نتیجہ نہیں. میں نے اپنے ہر موڑ میں صلوات سے فائدہ اٹھایا ہے, لعنت کرے اپنا جو بھی حاجت ہو. ہاں, ایک شرط ہے, آپ زبان سے نہیں, دل سے آل محمد پر درود بھیجے. درود بھیجے محمد آل محمد. بس توجہ, ماشاءاللہ تسبیح دکھا رہے ہیں, ماشاءاللہ, خدا آپ کو سلامت رکھے. ایک نعرے کا جواب دے, پھر پوری توجہ سے حدیث کو سننا ہے. نعرہ حیدری. بس قرآن مجید کی, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. عمل صالح میں شیخ صدوق نے ایک, شیخ توسی نے کتنا ہو گیا, دو, شیخ صدوق, شیخ توسی, شیخ مفید, شیخ توسی, شیخ صدوق, انہوں نے معتبر سند سے امام باقر سے حدیث نقل کی ہے. کیا حدیث؟ اللہم صلی اللہ علیہ محمد. کہہ رہے, اگر کوئی بندہ دنیا کی بات چھوڑے, مید عالم برزخ کی بات چھوڑے, حشر کی بات چھوڑے, اگر کوئی بندہ جہنم میں خدا نے اس کو داخل کیا ہوا ہے اور جہنم کی بھی اس طبقے میں ہو جس طبقے کو جہیم کہا جاتا ہے, اس میں پاؤں پہ زنجیر، ہاتھوں میں زنجیر ہو، اگر وہاں سے اس کے دل میں یہ بات آئی، خدا یا تجھے واسطہ صدقہ محمد و آل محمد کا، مجھے جہنم کی آگ سے نجات دے، خدا جبرائیل کو حکم کرے گا، جبرائیل میرے بندہ جہیم سے محمد کا قسم کھایا ہے، جبرائیل میرے بندے نے جہیم سے محمد کا قسم کھایا ہے، جاؤ جہنم کے پردوں کو چیرتا ہوا جہنم میں جاؤ، میرے بندے کے ہاتھوں سے زنجیر کھولو، میرے ہاتھ بندے کے پاؤں سے زنجیر کھولو، اس کو جہنم سے نکالو۔ جبرائیل حیران ہو جائے گا، شیخ صدوق نے بھی نقل کیا ہے، شیخ توسی نے بھی نقل کیا ہے، شیخ مفید نے بھی نقل کیا ہے، جبرائیل کہے گا اے پروردگارا میں کیسے جہنم میں جاؤں، میں تو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہوں۔ خدا فرمائے گا میں نے جہنم سے کہا ہے کہ وہ تجھے نقصان نہ پہنچائے، جاؤ چیرتا ہوا۔ جبرائیل جہنم کی طبقات کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں، جب اس بندے تک پہنچتا ہے کہتے ہیں بندے خدا، خدا نے تجھے محمد کے صدقہ جہنم سے نکالا۔ سارے لوگ خسارے میں سوائے وہ جو محمد کے دامن کو پکڑے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ جس نے محمد اور آل محمد کے دامن کو پکڑے وہ خسارے میں۔ ایک روایت اگر جہنم سے بھی اگر اس نے قسم کھایا نا محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دوسری روایت حسن زادہ عاملی سے نقل کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، رمضان میں دیکھو یقین کرو ان روایات پر، چونکہ میں روزے کی حالت میں بیان کر رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ روایت غیرت بلان کروں تو میرا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اور تو اس لیے یہ روایت اتنا ہضم ہونے کی ضرورت ہے۔ بتاؤ ایک اور روایت جی، خدا نے عرش کو خلق فرمایا، کس کو؟ ساتھ ساتھ آپ بھی بتاتے چلیں، خدا نے کس کو خلق فرمایا؟ نیند تو نہیں آ رہی نہ؟ اللہ صلی اللہ علیہ، جو پیچھے جوان ہے اگر آگے تشریف لائے، بھائی ہم سلوات بیچتے، تھوڑا آگے تشریف لائے، آگے جو پیچھے ہے ماشاءاللہ، تھوڑا آگے تشریف لائے، ماشاءاللہ آگے تشریف لائے۔ خدا نے جب عرش کو خلق فرمایا، عرش کے 360 ارکان خلق فرمایا، عمل صالح یہ ہے، عمل صالح۔ عرش کے کتنے ارکان جی؟ 360، کتنے ارکان؟ 360 ارکان خلق فرمایا، ہر رکن پر ایک فرشتے کو موکل کیا، اور ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی خدا نے، ایک فرشتہ اگر چاہے تو 7 آسمانوں اور زمین کو فرشتہ نگل سکتا ہے، ایک فرشتہ۔ اس طرح کے کتنے فرشتے خلق فرمایا؟ 360، اور اس 360 فرشتوں سے کہا میرے عرش کو اٹھاؤ، تو فرشتوں نے اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھانے کی بات چھوڑے ہلا نہ سکے، کہا پروردگارا ہم تو ہلا نہیں سکتے، کہا ایک فرشتہ آسمانوں اور زمینوں کو اٹھا سکتے نکل سکتے ہیں، اس میں 360 فرشتے عرش کو نہیں ہلا سکے۔ یہاں تک میرے ساتھ ہے جی؟ نیند نہیں آنا ہے، نعرہ حیدری، ہلا نہیں سکے۔ خدا نے کہا 10 برابر کر دے، اتنی طاقت والا فرشتہ، 10 ہر رکن پر 10 فرشتہ معین کیا، 360,600 فرشتے بن گئے، 360,600 فرشتے بن گئے۔ ہر فرشتہ جو پورے 7 آسمان اور 7 زمین کو نکل سکتا ہے، ان سے کہا عرش کو اٹھاؤ، عرش ہلا نہیں سکے۔ کہا 8 فرشتے الگ ہو جاؤ، 8 فرشتوں کو الگ کیا، کہا تم لوگ اٹھاؤ میرے عرش کو، کہا اے معبود 30,00,000 فرشتے نہ اٹھا سکے، ہم 8 کہاں سے اٹھائیں؟ کہا میں ایک ذکر دیتا ہوں، ذکر اگر اس ذکر کو پڑھو گے تو تم 8 فرشتے یوں میرے عرش کو اٹھائیں گے جیسے کندھے پر سے بال اٹھاتے ہیں تمہیں کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا. فرشتوں نے کہا وہ کیا ذکر ہے؟ کہا میرے نام سے شروع کرو محمد پر ختم کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد وآل محمد کہو. جب وہ آٹھ فرشتوں نے محمد پر درود بھیجا پورے عرش کو اٹھایا بال کی طرح. یہ ہے وزن سلوان, یہ ہے وزن سلوان. اللہم صل علی محمد. ارے سلوات میں اتنی طاقت ہے جو عرش کو اٹھا سکے. تمہیں بیٹا نہیں دے سکے گا, تمہارے لیے پیسہ نہیں آئے گا, تمہارے لیے زیارت پہ نہیں بھیجے گا, تمہارا حج نہیں ہوگا, کیا نہیں ہوگا. ذرا ایمان کے دائرے میں, اطمینان کے دائرے میں آ کر تو بھیجے. ذرا سلمان فارسی بن کر تو بھیجے, درود بھیجے محمد و آل محمد. مجھے واقعا مجھے عجیب سی لگتی جب لوگ مجھے فون کرتے میرا بیٹا نہیں, میرے اولاد نہیں, میرے بچے نہیں, میں مریض ہوں. بھائی تمہارے پاس صلوات بھی نہیں ہے؟ درود بھیجے محمد و آل محمد. سورہ بقرہ کا نام سنا ہے جی؟ سورہ بقرہ کا نام سنا ہے نا؟ ماشاءاللہ قرآن کی سب سے جی ساتھ پڑھے قرآن کی سب سے بڑی سورہ جس کو نام کیا تھے سورہ بقرہ کا نام کیا ہے؟ بقرہ کا معنی کیا ہے؟ گائے. جی قرآن نے اپنی سب سے بڑی سورہ کا نام سورہ گائے رکھا ہے. صلوات بھیجے. آج صلوات کا دن ہے, تھکنا نہیں ہے آج, تھکنا نہیں ہے. بہت وزین والے اعمال آپ کو بیان کر رہا ہوں. پہلے آپ کو معلوم تھا صلوات بھیجنا ثواب ہے, لیکن وزن کا اندازہ نہیں تھا. اگر تھا تو آج تکرار ہو گیا. جی وزن صلوات کا وزن سورہ بقرہ, بقرہ کہتے بنی اسرائیل کے اس گائے کا نام تھا. بنی اسرائیل کے ایک ایک جوان کو قتل کیا گیا اور اس جوان کے قاتل مخفی ہو گئے. پورے بنی اسرائیل میں فساد شروع ہوا, ایک قوم نے دوسری قوم پر الزام لگانا شروع کی اور یہ واقعہ ہوا. ادھر سے ایک جوان کو موسیٰ نے ایک دن کان میں ایک بات کہی تھی. ایک جوان سے کہا تھا دنیا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد پر درود بھیجے, آخرت چاہتے ہو تو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے. تو اس جوان نے اس دن سے اپنی مانگ کے ساتھ ایک ہی ورد شروع کیا تھا, اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ادھر سے یہ جوان, ایک جوان کہیں پہ قتل ہو گیا, یہ جوان کسی دیہات میں ہے. اب حضرت محمد کی تخلیق سے بھی پہلے, خلقت ظاہری سے پہلے, موسیٰ کے زمانے میں صلوات بھیجنے والوں کی دنیا کس طرح چمک رہی ہے اور ان کی آخرت کو خدا کس طرح سجا رہے ہیں. پورا سورہ بقرہ اسی آیت کی اور اسی صلوات کے ہاں واقعہ بیان فرما رہا ہے. پورا سورہ بقرہ جی میں پہلے تبرکن اس آیت کو آپ کی خدمت میں بیان کروں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ واقعہ کیسے. اذ قال موسیٰ لقومہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرۃ قالوا اتتخذنا ہزوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. بتاؤ گائے کیسے ہو, اس گائے کے شکل کیسے ہو. چھٹے امام فرماتے ہیں یہ شرائط کیوں بڑھانا دیا, بڑھانے دیا خدا نے ان کے دل میں شرائط بڑھانا دیا. کیوں؟ خدا کا مقصد یہ تھا, یہ ایک ہی گائے ہے جو اس جوان کے پاس ہے جو محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے. درود بھیجے محمد آل محمد. خدا چاہتا تھا آل محمد پر درود بھیجنے کی قیمت دنیا میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. اس لیے بنی اسرائیل والوں نے اگر ایک گائے ذبح کرتے تو شاید اس وقت مسئلہ حل ہونا تھا, لیکن خدا نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی. یا موسیٰ یہ تو بتاؤ گائے کیسے ہو. تو موسیٰ نے کہا انہا بقرۃ لا فارض ولا بک عوانم بین ذالک ففعلو ما تمرون. ابھی ایک ایسا بچے ایک ایسا بکرا ہو گائے ہو جو ابھی تک جوان ہو, اس پر ہل بھی نہیں چلایا ہو, پھر آگے اور انہوں نے کہا اس کی رنگ کیسے ہو, تو کہا صفراء خواقع لونها تسر الناظرین, ایسا ایسی گائے ہو جس کو دیکھ کر انسانوں کی آنکھوں میں روشنی آ جائے. جی ایک بندہ قتل ہوا ہے کہیں, گائے کسی اور شہر میں ہے, انہوں نے شرائط بڑھا دیا. موسیٰ بنی اسرائیل سے کہا اگر چاہتے ہو اس بندے کا قاتل پتہ چلے تو ایک گائے کو ذبح کرو, اس کے ہڈی کو اس کے مردے پر مارو تو یہ مردہ زندہ ہو جائے گا پھر اپنے قاتل بتائے گا. کہا وہ گائے کیسے ہو؟ کہا گائے یہ ہو تسر الناظرین. حضرت موسیٰ نے اس جوان کو خبر دی ان قریب موسیٰ کی ہمارے قوم تمہارے پاس آ رہی ہے, بنی اسرائیل آ رہے ہیں, قیمت کو تم اپنے ماں کے اختیار میں رکھو, خدا نے ماں کے دل میں الہام کر دیا ہے. بنی اسرائیل اس جوان کے دروازے پر پہنچا, پتہ چلا جو تمام صفات بیان کی ہے وہ اس کے گھر میں موجود ہے, ایک ہی گائے ہے گھر میں موجود ہے. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 2 درہم. ماں نے کہا 4 درہم, پھر 100 درہم, 400 درہم, یہاں تک کہ ماں قیمت بڑھاتی گئی خدا کے حکم سے. بنی اسرائیل کے ہاتھ میں حکومت تھی, مصر کی حکومت شام کی حکومت مسئلہ ہی نہیں تھا, یہاں تک کہ ماں نے کہا اس گائے کو ذبح کیا جائے اور اس کے کھال میں جتنا اشرفی آ سکے اشرفی ڈالو, یہ اس کی قیمت ہوگی. اشرفی 30,000 اشرفی کی جگہ تھی, اس میں 30,000 اشرفی, بڑے بڑے سکے, 30,000 سکے اس میں ڈالا گیا اور وہ مال مل گیا. کس کو؟ ابھی ملا تھا اس جوان کو, لیکن ملنے سے پہلے خدا نے حضرت موسیٰ نے اس ہڈی کو اس مردہ جوان پر مارا. جب وہ مردہ جوان پر مارا, جوان زندہ ہو گیا. جب زندہ ہو گیا تو یہ جوان جس کو پیسہ ملا تھا اس نے موسیٰ سے کہا یہ تو بتاؤ خدا نے اتنی مال مجھے کیوں دیا ہے؟ موسیٰ نے کہا اس لیے تم محمد و آل محمد پر صلوات بھیج رہے ہیں. اتنی بڑی بات کہی اور اتنی آہستہ صلوات نہیں, بلانا آواز سے درود بھیجے. حضرت موسیٰ نے کہا پتہ ہے تم اور تمہاری ماں محمد و آل محمد پر درود بھیج رہے ہیں, خدا نے دنیا میں یہ مال دینا چاہ رہے ہیں تمہیں, خدا نے یہ مال تمہیں دیا. وہ جو جوان جو زندہ ہوا تھا اس نے یہ سارے باتیں سن لیا, اس نے یہ باتیں سن لی, موسیٰ اور جوان کی ڈسکس کو اس نے سن لیا اور اس نے کہا میں تمہارا قاتل کون ہے؟ حضرت موسیٰ کہا میرا اپنے چچا زاد 2 بھائی ہیں, میرے چاچے کی بیٹی کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی, حسد میں آ کر میرے کزن نے مجھے قتل کر ڈالا اور مجھے قتل کر ڈالا, جس کی وجہ سے جو ہے میں قتل ہو گیا. حضرت موسیٰ نے ان دونوں جوانوں کو قتل کا حکم جاری کیا, وہ دونوں قتل ہو گئے. اب یہ جوان جو زندہ ہوا تھا اس نے حضرت موسیٰ سے کہا تجھے واسطہ اس محمد کا جس محمد کے نام پر اس جوان کو پیسہ ملا ہے, خدا سے دعا مانگو محمد کے صدقہ مجھے پھر زندگی دے دنیا میں. نعرہ حیدری, یہ ہے عمل صالح. میں نے ایک حدیث دیکھی ہے اگر سورہ حمد 7 دفعہ پڑھ کر مردہ زندہ نہ ہو جائے تو اپنے آپ پر شک کرنا, میں تعجب کرتا ہوں مردہ زندہ کیوں نہیں ہوتا ہے. اتنی طاقت ہے ذکر اور صلوات میں, یہ ہے عمل صالح. اس جوان نے کہا تجھے واسطہ اس محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم جس کی وجہ سے تو نے اس جوان کو اتنا پیسہ دیا, میری ایک تمنا ہے اسے تو خدا سے کہے وہ تمنا پوری کرے. ایک تو وہ کزن اور وہ میری چاچے کی بیٹی جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا اس کو میرے ساتھ شادی کرا دے اور میرے اور ان کی دونوں کی عمر طولانی کرے. حضرت موسیٰ نے دعا کی, وہی نازل ہوئی یا موسیٰ محمد کے قسم کھایا ہے اس لیے میں نے اپنی ذات سے بھی قسم کھائی ہے جو محمد کا قسم کھائے گا میں اس کی حاجت پوری کر دوں گا. 130 سال عمر اس مردہ جوان کو زندہ کیا, ایک معجزہ. اس مردہ جوان کو زندہ کیا ہے ایک معجزہ. زندہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی شادی ہو گئی, 130 سال تک زندہ رہ گئے. جی جب مسئلہ ختم ہوا وہی نازل ہوئے موسیٰ, کاش یہ جو دو قاتل بندے بھی یہ بات سن لیتے, اگر محمد کا قسم کھاتے میں ان کو شرمسار نہ کرتا, ان کی قتل کو محفوظ رکھتا اور ان کے رشتہ مقتولین سے میں اجازت لے لیتا. درود بھیجے محمد و آل محمد. میری عزت و جلالت کی قسم, اگر یہ دونوں قاتل پہلے ہی دعا کرتے محمد کا قسم کھاتے تو میں ایک تو بنی اسرائیل کے سامنے سے شرمسار نہیں کرتا, دوسرا مقتول سے میں خود اجازت لے لیتا, ان کا دیا میں خود اجازت لیتا اور ان کو بھی جنت میں داخل کرتا. پورا بکرے کا واقعہ محمد و آل محمد صلوات اللہ علیہ مجمعین کے فضائل ہے. یہ ہے صلوات کا نتیجہ. دنیا چاہیے تو محمد پر درود بھیجے, اور آخرت چاہیے. یہ وہ عمل صالح ہے. پیغمبر خدا فرماتا ہے میرے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, میں میزان پر اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک وہ بندہ نہ آئے جو دنیا میں مجھ پر درود بھیجتا تھا, وہ آ جائے میں اس کو جنت میں بیچ کہ مجھے سکون آ جائے گا. درود بھیجے محمد عالم. یہ عمل صالح. الا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. ایمان کون؟ ایمان والے جو محمد و آل محمد پر درود بھیجتے ہیں, وہ مومن جو نماز ٹائم پر پڑھتے ہیں, وہ مومن جو روزہ رکھتے ہیں, وہ مومن جو زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ مومن جو حج کرتے ہیں, وہ مومن جو نماز شب پڑھتے ہیں, ان کو میں کبھی بھی خدا فرماتے خسارے میں رہنے نہیں دوں گا. آج کی ٹاپک یہاں پر ختم, لیکن ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں بیان کر کے آج کے مجلس کو ختم کرتا ہوں. عرش پر ایک دریا ہے جو میں نے کل شاید نقل کیا آپ کی خدمت میں. عرش پر ایک دریا ہے, اس دریا کا نام ہے دریائے رحمت, اور اس دریا پر ایک درخت ہے, اس درخت کے اوپر ایک پرندہ ہے, اس پرندے کا نام آسمان میں رکھا ہے پرندے سلواتی. درود تو بھیجے. بس ختم کر دیا. آخری حدیث سے اس پرندے کا نام کیا ہے؟ کیا ہے؟ سب بولے. اس پرندے کا نام کیا ہے؟ پرندے سلواتی. کیوں؟ اس پرندے اور دنیا میں محمد و آل محمد پر سلوات بھیجنے والوں کے درمیان میں کنیکشن ہے, رابطہ ہے. رابطہ ایک رابطہ ہے. جو ہی یہاں سے میرے محترم ڈاکٹر صاحب یا آپ کوئی آغا صاحب کوئی تسبیح اٹھاتے ہیں, اٹھا کر سلوات بھیجنا شروع کرتا ہے, وہ پرندہ حرکت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پرندے کے پرندے سلواتی حرکت میں آ جاتا ہے. خدا اس پرندے سلواتی کو حکم کرتا ہے اے پرندہ دریائے رحمت میں غوطہ زن ہو جاؤ, اور اس دریائے رحمت میں تم غوطہ زن ہو جاؤ اور اپنے پروں کو نچوڑتے جانا. جب تک یہ سلوات بھیجتا جا رہا ہے تم پروں کو نچوڑتے جائے. یہ دریا جو ہی سلوات شروع ہوتا ہے پرندہ اپنے گھونسلے سے اڑتا ہے اور وہ سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے, اور اس کے پانی سے جو پانی نچوڑ کر قطرہ گرتا ہے خدا فرشتہ خرق فرماتے ہوئے جاتا ہے, لاکھوں فرشتے خطق ہوتا ہے, ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے اے فرشتو تسبیح میں مصروف رہو, تحلیل میں مصروف رہو, قیامت تک استغفار کرتے رہو اس بندے کے لیے جس نے محمد پر صلوات بھیجا. لیکن امت نے اس محمد کو بڑا ستایا. السلام علیکا یا عبداللہ حسین
حسين 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 حسين. پیغمبر خدا خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں، یا ابا عبداللہ ہماری جانیں قربان ہو حسین پر، ہماری اولاد قربان ہو حسین پر، ہماری جانیں قربان ہو حسین پر، خدا تجھے واسطہ رمضان کا زیارت حسین نصیب فرما، قبر میں شفاعت حسین نصیب فرما، ہم مر جائیں گے اگر تیرے حسین کو نہ دیں گے، ہم مٹ جائیں گے اگر جنت میں حسین کو نہ دیں گے. پیغمبر خطبہ دے رہے تھے مومنوں، حسین ابھی 3 سال اور 4 سال کا بچہ تھا، مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، عرب کا لبادہ پہنے ہوئے تھے، حسین کے پاؤں میں لبادہ آیا، حسین مسجد نبوی کے دروازے پر گر گئے. یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ یا ابا عبداللہ حسین 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 گر گئے. پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، فوراً دوڑتے ہوئے حسین کی طرف گئے، میں لوگوں کو چیرتے ہوئے پیغمبر دروازے پر پہنچے، نورین کو سینے سے لگایا، حسین کے آنکھوں کا بوسہ لیا، حسین کو سینے سے لگا کر ممبر پر لے گیا ہے. لوگوں نے نیچے سے اعتراض کیا، یا رسول اللہ آپ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کو آپ نے توڑ دیا، آپ نے بچے کو اٹھانے کے لیے دوڑ گئے ہیں. کہا لوگو میرا حسین گرنا تھا، جبرائیل امین نازل ہو گئے، یا محمد الحق یقرؤک السلام، خدا کا حکم ہے خطبہ توڑ دو، میرے حسین کو سینے سے لگاؤ، یہ حکم خدا ہے. یا رسول اللہ آپ نے حسین کو گرتے برداشت نہیں کیا، ہائے زین ذوالجناح سے تیروں کی بارش، شام کو وب نیزے، امامت کا سورج ذوالجناح سے غروب ہو رہے ہیں، رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ لا معبود سواہ یا غیاث المستغیث.
پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والآخرہ، خدا امام حسین کی زیارت نصیب فرما، شفاعت حسین نصیب فرما. روزانہ کم سے کم 500-600 صلوات محمد پر آل محمد پر بھیجنے کی توفیق عنایت فرما، لیکن مستحب ہے 1000 صلوات بھیجے، نہ ہو 100 کم سے کم صلوات. خدایا جو کچھ تو نے وعدہ کیا ہے صلوات پر، تمام وہ وعدہ ہمیں پورا فرما. ہم نزع موت کے وقت قبر میں، عالم برزخ میں اور قیامت میں حسین اور محمد کا انتظار کرتے رہیں گے. خدایا خدایا جو وعدہ تو نے کیا ہے کہ میں یمت یرن، جو کوئی مرے گا نہیں مگر علی کو دیکھے بغیر مرے گا نہیں، عالم برزخ میں حشر میں، خدایا محمد و آل محمد کی شفاعت ہمیں نصیب فرما، دنیا میں ان کی زیارت نصیب فرما. جب تک زندہ ہے اپنی جان اپنے مال اپنے اولاد سب حسین اور آل حسین پر قربان کرنے کی توفیق عنایت فرما. جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے ہمارے نسل میں حسین کی محبت شامل حال فرما، قیامت تک ہمارے نسل حسین کی عزادار، ماتمی، نمازی، روزہ دار، عبادات، عمل صالح کرنے کی توفیق عنایت فرما.